بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسواں باب شہادت کے بعد. حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اقرباء و انصار کے شہید کیے جانے پر مظالم کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیا گیا. اسحاق بن ہیوتہ حضرمی نے قمیص لی، بہر بن کعب نے زیر جامہ، اخنس بن مرسد نے امامہ، بنی وارم کے ایک شخص نے تلوار، اور قیس بن اشعث نے قطیفہ یعنی چادر یمانی جو خز کی تھی لے لی. اسی لیے کوفے میں وہ قیس قطیفہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد یزیدی فوج نے خیام اہل بیت نبوی پر چھاپہ مارا اور ان میں کا تمام اسباب و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں اتار لیں. اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی اور عمر سعد نے اپنی فوجوں میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین علیہ السلام کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پر 10 آدمی آمادہ ہوئے جنہوں نے لاش مطہر کے ساتھ اس ظلم کو بھی انجام تک پہنچایا. سر امام حسین جو تن سے جدا کیا جا چکا تھا، خولی بن یزید اسبی کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہلے روانہ کیا گیا. پھر کچھ شہداء کے سر قطع کر کے اس کے بعد شمر بن ذل جوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن الحجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ روانہ کیے گئے. امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار فرزند علی بن الحسین، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے رہ گئے تھے، جو رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد اسی کھلے ہوئے صحرا میں مقیم رہے. 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنی فوج کے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، مگر شہداء راہ حق کی لاشیں اسی طرح بے دفن چھوڑ دیں. اور شام ہوتے ہوتے اہل بیت رسول کو بطور قیدیوں کے ساتھ لے کر ابن سعد کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا، اور بقیہ شہداء کے سروں کو جو تعداد میں 72 تھے نیزوں پر بلند کر کے ساتھ لے گئے. لاشائے بے سر کو لشکر یزید کے کربلا سے چلے جانے کے بعد قبیلہ بنی اسد نے، جو کربلا سے تھوڑی دور پر غازریہ میں رہتا تھا، آ کر دفن کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی مقام پر جہاں کے اس وقت زری موجود ہے، اور آپ کے پائیں پا علی اکبر کو، جناب عباس کو غازریہ کے راستے پر نہر فرات کے قریب جہاں کے آپ شہید ہوئے تھے، اور دوسرے اعزاء اور اصحاب کو ایک گڑھا کھود کر یکجا دفن کر دیا، جن کے قبور کا وسوخ کے ساتھ معین کرنا موجودہ ماخذوں کے لحاظ سے غیر ممکن ہے. صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے گرد و پیش ہی دفن ہیں، اور حائر کا احاطہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. شہداء کے سر جب کوفہ پہنچ گئے تو شمر نے ان سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر ابن زیاد نے سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی، اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب و دندان پر ضرب لگانے لگا. یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابی رسول کو تاب نہ رہی. انہوں نے کہا، ارے یہ لب وہ ہیں جن پر میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اور یہ کہہ کر رونے لگے. ابن زیاد نے کہا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور عقل نہ جا چکی ہوتی تو میں ابھی تمہاری گردن مارنے کا حکم دے دیتا. زید بن ارقم اٹھ کر ابن زیاد کو برا کہتے اور مسلمانوں کو اس کی حکومت تسلیم کرنے پر لعنت ملامت کرتے چلے گئے. ادھر اہل بیت نبوت کا لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کی شکل سے اسی شہر کوفہ میں، کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں زینب علیہ السلام و ام کلثوم علیہ السلام شہزادی کی حیثیت سے رہ چکی تھیں، لایا جا رہا تھا. مگر قبل اس کے کہ وہ خود شہر میں داخل ہوں، حاکم کی طرف سے یہ منادی کر دی گئی تھی کہ اس موقع پر کوفے میں کوئی شخص اصلاح جنگ کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے، نہ کوئی شخص ہتھیار لگائے ہوئے کوفے کی سڑکوں پر دکھلائی دے. اس کے علاوہ جگہ جگہ پر کسی خاص دہشت کے سبب سے سوار اور پیادوں کی بڑی تعداد میں پہرے بٹھلا دیے گئے. تماشائیوں میں سے بعض کو اصل واقعے کی خبر تھی، اور بعض بے خبر حکومت کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے یہی سمجھتے تھے کہ مخالفین اسلام کی جماعت پسپا ہوئی ہے اور ان کے اہل و عیال گرفتار ہو کر آ رہے ہیں۔ سہل شہر زوری حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر عین اسی وقت کوفہ میں پہنچے، دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے، تماشائیوں میں سے اکثر کے چہروں پر مسرت کے آثار نمایاں ہیں، مگر انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے چہرے اداس ہیں۔ انہوں نے بڑھ کر ایک بوڑھے سے حال دریافت کیا، وہ ان کو ایک گوشے میں لے گیا اور بچشمے گریاں خاندان رسالت کی تباہی پر مندرجہ ذیل اشعار پر مشتمل مرثیہ پڑھ کر ان کو حقیقت حال سے مطلع کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قتل حسین علیہ السلام سے سورج کو گہن لگ گیا ہے اور تمام آبادیاں مغموم ہو گئیں؟ ہائے افسوس، خاندان رسالت تو لوگوں کے لیے فریاد رس تھا، لیکن آج وہ خود مبتلا مصیبت ہو گیا، اور سچ تو یوں ہے کہ یہ مصیبتیں بڑی عظیم اور سخت تھیں۔ بتحقیق شہید کربلا کی شہادت سے مسلمانوں کی گردنوں میں رسوائی اور ذلت کا طوق پڑ گیا، اور دراصل وہ ذلیل ہو گئے۔ ابھی یہ مرثیہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تباہ حال قافلہ شہر میں داخل ہو گیا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے اور ان کے پیچھے اسرائے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک عورت جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے کوٹھے پر بیٹھی ہوئی تھی، قیدیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی کہ تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ جواب دیا گیا، ہم اسرائے آل محمد۔ یہ سننا تھا کہ ایک کہرام برپا ہو گیا، گریہ آزاری کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سطحی نظر سے دیکھنے والے اس منظر کو اہل بیت نبوت کے لیے سخت توہین اور ذلت کا باعث سمجھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حسین علیہ السلام کی تبلیغ منتہائے شباب پر پہنچ گئی اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ اگر چشم حقیقت بین سے دیکھا جائے تو ایک طرف نیزے پر سر حسین علیہ السلام، جس کی پیشانی پر سجدہ خالق کا بڑا نشان پڑا ہوا اور چہرے سے نور ساتے تھا، اور دوسری طرف مخدرات عصمت جو نامحرموں کے مجمع میں چادر و مقنع سے محروم کر دیے جانے کے بعد بھی غیرت و حیا کا مجسمہ اخلاق محمدیہ کی تصویر بنی ہوئی، جاہو جلال کی چادروں میں پنہا، طہارت و عفت کے لباس میں ملبوس تھیں، دونوں نے سچائی کے پیکر میں روح پھونک دی اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے سے جہالت و ضلالت کے پردوں کو چاک کر کے پھینک دیا۔ اس موقع پر جبکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے سے اس بے کسی کے عالم میں گزر رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر پتھر کا دل بھی پگھل جاتا، زنانان کوفہ نے فطری طور پر بے چین ہو کر رونا شروع کیا، تو سید سجاد علیہ السلام نے زوف و ناتوانی کے باعث تھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا، اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر رو رہی ہیں، ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔ پھر ذرا غم و علم کی تاثیر میں اضافہ ہوا اور مرد و زن سب مل کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری مصیبت پر نالا و شیون کر رہے ہو، پھر آخر ہم کو تباہ و برباد کس نے کیا ہے؟ بشیر بن خزیم اسدی ناقل ہے کہ اسی وقت زینب علیہ السلام بنت علی علیہ السلام نے مجمع کی طرف رخ کیا اور معزہ فرمانا شروع کیا، میں نے کبھی ایک پردہ نشین خاتون کو آپ کی طرح پرزور تقریر کرتے نہ سنا تھا، بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی زبان سے آپ کے پدر بزرگوار علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام بول رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی طرف سکوت اختیار کرنے کا اشارہ کیا، جس سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حمد کا سزاوار اللہ ہے، اور صلوات و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عترت علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو اور تمہاری نوحہ و فریاد کی آوازوں میں سکون پیدا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ کی تقریر کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ سچ مچ آنسو بہا رہے ہو اور چیخے مار مار کر رو رہے ہو؟ حقیقتاً تمہارے لیے ہے بھی یہی بہتر کہ زیادہ رو اور کم ہنسو، تم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو چاک کیا، ان کے محترم اہل حرم کو بے پردہ کیا اور ان کی حتہ کے حرمت کی؟ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ آسمان نے خون برسایا؟ یہ تو کچھ نہیں، آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا، خدا کو جلد بازی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو موقع کے ہاتھ سے جانے کا اندیشہ نہیں، بلا شبہ وہ تمہیں ایک وقت تک تمہارے حال پر چھوڑے رہے گا۔ راوی ناقل ہے کہ آپ کی اس دل ہلا دینے والی تقریر کے دوران میرے گرد و پیش تمام سامعین حالت اضطراب میں دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے رو رہے تھے، اور ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر نثار، تمہارے بوڑھے تمام دنیا کے بوڑھوں سے، تمہارے جوان تمام جوانوں سے، تمہاری عورتیں تمام عورتوں سے، اور تمہاری نسل تمام نسلوں سے افضل و بہتر ہے، نہ وہ کبھی ذلیل کی جا سکتی ہے نہ رسوا۔ آپ کے بعد فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، ام کلثوم بنت علی علیہ السلام اور زین العابدین علیہ السلام نے متعدد خطبے ارشاد فرمائے جن سے اہل کوفہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور حکومت نے بے خبری اور عوام فریبی کا جو طلسم قائم کیا تھا ٹوٹ گیا۔ حسینی شخصیت کا اثر اتنا زبردست تھا کہ خود حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک جب سر حسین علیہ السلام لیے ہوئے دربار ابن زیاد میں پہنچا تو اس کی زبان پر حسین علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام اور آپ کی شخصی اور خاندانی خصوصیات کے تذکرے میں مندرجہ ذیل اشعار جاری ہوئے، یعنی میرے پالان شتر کو طلائے نقرہ سے بھر دیجئے، یعنی میرے پالان شتر کو طلا و نقرہ سے بھر دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کی خاطر سے ایک بڑے ذی عزت بادشاہ کو قتل کیا ہے، اسے جو بچپنے میں دونوں قبیلوں کی طرف نماز پڑھ چکا تھا اور حسب و نصب میں دنیا بھر سے بہتر تھا، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سب سے بہتر تھے۔ اس کے ضمیر کی آواز اضطراری طور پر اس کے منہ سے باہر نکل رہی تھی، در حالانکہ اس نے محسوس نہ کیا کہ اس کے یہ الفاظ سیاست بنی امیہ کے لیے کس درجے مضر ثابت ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر اس سے کہا، اگر تو انہیں ایسا ہی سمجھتا تھا تو پھر ان کے قتل میں شریک کیوں ہوا؟ تجھے مجھ سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہ رکھنی چاہیے، بلکہ میں خود تجھے بھی انہی کے پاس بھیج دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار میں پسماندگان نے حسین علیہ السلام کی حاضری کا حکم دیا، چنانچہ خاندان رسالت کو قیدیوں کی حیثیت سے لا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے ان کا دل دکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے نندان مبارک کو چھڑی سے ضرب لگانا شروع کیا۔ یہ بے ادبی دیکھ کر یزید بن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لب و دندان ہیں جن کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انس بن مالک دربار میں موجود تھے، وہ روئے اور کہنے لگے کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس موقع کے لیے حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جناب زینب علیہ السلام نے پہلے ہی لباس میں تبدیلی کر لی تھی، خصوصیت کے ساتھ بہت پست اور معمولی درجے کے کپڑے پہن لیے تھے، اور اب اس وقت کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا تھا، مگر خلقی عظمت و جلال چھپانے سے نہیں چھپتے۔ چنانچہ ابن زیاد نے زینب کبریٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون عورت ہے؟ تین دفعہ اس نے یہی کہا مگر کچھ جواب نہ ملا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، ارے یہ زینب علیہ السلام بنت فاطمہ علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ تم لوگوں کے خطاب کے ساتھ اس فقرے میں کہ تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا بڑی وسعت تھی، اس میں قرآن حدیث رسالت اور وحی سب کا انکار مضمر تھا۔ اب اسلامی اصول پر حملہ ہو رہا تھا، جس پر حضرت زینب علیہ السلام نے خاموش رہنا اپنے لیے روانہ جانا، فرمایا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا، اس طرح جو حق ہے پاکیزہ قرار دینے کا، نہ وہ کہ جو تو کہتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے مد نظر ہمیشہ سچائی نہ رہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو ابن زیاد کو منفعل ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تو اقتدار کا نشہ اور سلطنت کا غرور تھا، اسے خواہ مخواہ جناب زینب علیہ السلام کا دل دکھانے کا خیال پیدا ہوا اور یہ کہنے لگا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ طنزیہ فقرہ ایک عورت کے دل پر جو اثر کر سکتا ہے وہ ظاہر ہے، مگر جناب زینب علیہ السلام نے متانت کے ساتھ جواب دیا، میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا، وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ خط تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو تازیانے سے ایذا رسائی کا ارادہ کیا، مگر عمرو بن حریص وغیرہ کے سمجھانے سے باز رہا، پھر بھی اس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ خدا نے میرے دل کی مراد پوری کر دی، تمہارے سرکش بھائی اور گھرانے کے دوسرے نافرمان اور باغی اشخاص کو قتل کر کے۔ اس کے اس طرز کلام سے زینب کبریٰ علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر آپ نے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں بے شک تو نے میرے عزیزوں کو قتل کیا ہے، میری شاخوں کو کاٹ ڈالا ہے اور میری جڑ کو اکھاڑ کر پھکوا دیا ہے، اگر تیری مراد اس سے بر آ گئی ہے تو خوش ہو لے۔ اس نے کہا یہ بڑی قافیہ باز عورت ہے اور اس کے باپ بھی تو شاعر اور قافیہ باز تھے۔ جناب زینب علیہ السلام نے پھر سکوت مناسب نہ سمجھتے ہوئے فرمایا، بھلا ایک عورت کو قافیہ بندی اور شاعری سے کیا تعلق، اور میں تو اس عالم میں ہوں کہ مجھے قافیہ بندی کا ہوش کہاں، لیکن دل کی آواز تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس کے بعد وہ حسین علیہ السلام کے بیمار فرزند کی طرف مخاطب ہوا اور آپ کا نام دریافت کیا، آپ نے فرمایا علی بن حسین علیہ السلام، وہ کہنے لگا کیا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ آپ نے سکوت کیا، ابن زیاد نے کہا کیوں کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، اس نے کہا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یعنی اللہ ہی موت کے وقت قبض روح کرتا ہے، یہ اور بات ہے، وہ بولا کہ یہ بچہ نہیں ہے سمجھدار ہے، لے جاؤ اس کو بھی قتل کرو۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام دوڑ کر بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھے بھی انہی کے ساتھ قتل کیا جائے۔ جناب زینب علیہ السلام کی اس بےتابی سے وہ ظالم بھی متاثر ہو گیا اور کہا رہنے دو، ان عورتوں کو لے کر یہی جائے گا۔ لیکن موت پانے والے بیمار نے نہایت جرات استقلال کے ساتھ فرمایا کہ ابن زیاد تم مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت؟ یہ وہ پرشکو آواز تھی جو دربار ابن زیاد میں گونجی اور ہر شخص نے سہم کر اس کو سنا۔ ابن زیاد عرق انفال میں ڈوب گیا، اس نے دربار برخاست کر دیا، لیکن قیدیوں کو اس وقت تک کے لیے قید خانے میں رکھے جانے کا حکم دیا جب تک کہ دمشق سے ابن زیاد کا قاصد اس کے تہنیت نامے کا جواب لے کر واپس نہ آ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے تمام اہل کوفہ کو مسجد جامع میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو عبیداللہ ابن زیاد نے ممبر پر جا کر بطریقہ اعلان عام یہ ناروا کلمات اپنی زبان پر جاری کیے، ان الفاظ میں اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، جن کے سنتے ہی عبداللہ بن عفیف ازدی کھڑے ہو گئے۔ یہ شیان علی میں سے ایک تھے جن کی بائیں آنکھ جنگ جمل میں جناب امیر علیہ السلام کی نصرت میں کام آئی تھی، اور پھر صفین میں سر پر ایک تلوار پڑی اور دوسری ضرب ابرو پر پڑی جس سے داہنی آنکھ بھی جاتی رہی۔ اب ان کا دستور یہ ہو گیا کہ یہ صبح کو مسجد جامع میں آ جاتے تھے اور رات تک نمازوں میں مصروف رہتے تھے، پھر واپس جاتے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کے ان الفاظ کو رد کرتے ہوئے کہا، اور پسر مرجانا تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا، اور وہ جھوٹا جس نے تجھ کو حاکم بنایا، اور اس کا باپ جھوٹا اور مرجانا کے لڑکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد راست بازوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں، مگر عبداللہ نے اپنے قوم ازدی کو آواز دی جس کے 700 جنگی جوان کوفہ میں موجود تھے، چنانچہ کچھ بہادر ازدی ان کی امداد کے لیے آ گئے اور سپاہیوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑا کر نکال لے گئے اور ان کے مکان پر پہنچایا، مگر راتوں مخفی طور سے ابن زیاد نے پھر ان کے گھر سے انہیں گرفتار کرایا اور بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کرا دیا اور ان کی لاش کو دوسروں کی عبرت کے لیے دار پر کھینچا۔ دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے کوچہ و بازار اور تمام قبائل میں گردش دی گئی اور پھر دروازہ قصر پر آویزہ کرا دیا گیا۔ جس زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کوفے میں اسیر تھے، عام خیال یہ تھا کہ یزید تمام قیدیوں کے قتل کر دیے جانے کا حکم دے گا۔ اسی دوران میں کہ جب اسرائے آل محمد کوفہ میں قید تھے، ایک دن کسی نے قید خانے میں ایک پتھر پھینکا جس میں اس مضمون کی ایک تحریر بندی ہوئی تھی کہ آپ کے معاملات کے لیے ایک خط یزید کے پاس بھیجا گیا ہے، قاصد اس تاریخ کو جا رہا ہے اور اس تاریخ تک پلٹے گا، اگر نا وقت تکبیر کی آواز سنائی دے تو اپنے متعلق حکم قتل کا یقین کر لیجئے گا، اور اگر تکبیر نہ سنائی دے تو سمجھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ امان ہے۔ لیکن قاصد کے آنے پر تکبیر کی آواز بلند نہیں کی گئی، کیونکہ یزید نے حکم دیا تھا کہ قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر کے تمام شہر میں گردش دی جائے، پھر تمام شہداء کے سروں کو زجر بن قیس وغیرہ چند آدمیوں کے سپرد کیا اور انہیں دمشق کی طرف روانہ کیا، اور ان کے عقب میں بیمار و ناتوا علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کی گردن میں طوق ڈال کر اہل حرم کو اونٹوں پر سوار کر کے محضر بن صلبہ عائدی اور شمر بن ذی الجوشن کی نگرانی میں روانہ کیا۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاراجی اور اپنی کامیابی کو نمایاں کرنے کے لیے عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں۔ راستے بھر امام زین العابدین علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، بالکل خاموش چلے جا رہے تھے، لیکن پسماندگان حسین علیہ السلام کے اس طرح تشہیر کیے جانے سے عام طور پر اموی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جانے لگا اور بہت سے مقامات پر بے چینی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ بہرحال طرح طرح کے اندو و مصائب کو برداشت کرنے کے بعد یہ پسماندگان دمشق میں داخل ہوئے۔ اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے اور مجمع کی یہ کثرت تھی کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت دربار یزید میں پہنچ سکے تھے۔ جب خاندان رسالت کا یہ لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو ابراہیم بن طلحہ بن عبداللہ نے زین العابدین علیہ السلام سے تنزن پوچھا کہ اے فرزند حسین علیہ السلام، فتح کس کی ہوئی؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی تو نماز کے وقت جب اذان و اقامت کہنا، اس وقت معلوم کر لینا کہ کس کو فتح ہوئی اور کس کو شکست۔ جب اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچے تو ایک بوڑھا سامنے آیا اور اس نے ان کو دیکھ کر کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے تم کو قتل اور ہلاک کیا اور ملکوں اور شہروں کو تمہارے مردوں سے خالی اور پرامن بنایا، اور امیر المومنین یزید لعنت اللہ کو تم پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس بوڑھے سے یہ کلمہ سن کر بیمار کربلا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، کیا تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے؟ یعنی کہہ دو اے ہمارے حبیب کہ میں سوا اپنے ذی قربا اہل بیت کی مودت و محبت کے تم سے کوئی اور اجر و معاوضہ اس تبلیغ رسالت پر نہیں مانگتا۔ بوڑھے نے کہا کہ ہاں، یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذی قربا ہم ہی ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے۔ پھر فرمایا، کیا یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ یعنی یاد رکھو کہ جو تم کچھ منفعت حاصل کرو اور جو مال بغیر مشقت پاؤ، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ذی قربا کا حق نکال دو۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں، یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذی قربا ہم ہی ہیں جن کا یہ حق خمس میں نکالنا واجب ہے، اور کہا، یہ بھی پڑھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس نے عرض کیا، بے شک پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت ہم ہی ہیں جن کو خدا نے برائی سے پاک رکھا اور معصوم بنایا۔ بوڑھا یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے تصدیق کے طور پر دریافت کیا کہ خدا کی قسم، سچ مچ تم وہی ہو؟ آپ نے زور دے کر فرمایا، ہاں قسم با خدا، ہم وہی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبوت علیہ السلام، ذو القربا رسالت ہیں۔ بلا شک و شبہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ ہم وہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، امامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدا بندہ گواہ رہنا کہ میں ہر دشمن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چاہے وہ جن ہو یا انس، بیزار ہوں اور ان سے دوری چاہتا ہوں۔ پھر بیمار کربلا کی طرف مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم توبہ کرو تو قبول ہوگی اور تم ہمارے اصحاب میں شمار ہوگے۔ اس نے عرض کیا، میں توبہ کرتا ہوں اس گستاخی سے جو میں نے عدم معرفت کی بنا پر آپ کی شان میں کی تھی۔ اس واقعے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنی امیہ کے 50 برس کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں عام مسلمان، خصوصاً اہل شام، کس حد تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناآشنا ہو چکے تھے۔ ابن القفتی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت اسرائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرحائے شہداء دمشق میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت یزید اپنے محل کے بالا خانے پر، جو مقام جیرون میں تھا، اس منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے موجود تھا، اور جو ہی سرحائے شہداء نیزوں پر دور سے نظر آئے، اس نے یہ اشعار پڑھے، جب وہ سواریاں نظر آئیں اور ان سروں کا سایہ جیرون کے ٹیلوں پر پڑا تو کوا کائیں کائیں کرنے لگا، جو کہ نحوست کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ میں نے کہا، تو بول یا نہ بول، میں نے بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرضے وصول کر لیے ہیں۔ ان دو شعروں سے ہی یزید کی غلط ذہنیت کا انکشاف صاف طور پر ہو جاتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام، آپ کے انصار اور اہل حرم کے خلاف جو جو مظالم کیے گئے تھے، ان کو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرضہ وصول ہونے کے برابر سمجھتا تھا۔ شہر دمشق میں داخل ہونے کے بعد یہ قافلہ اس دروازے کے پاس، جو دربار شاہی سے قریب تھا، روک دیا گیا، اور وہاں کافی دیر تک ٹھہرائے رکھے جانے کے بعد اس کو اذن حضوری ملا۔ اور اس دربار میں جو خصوصیت کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا، خاندان رسالت مثل غلامان حبش و کنیزان ترک و ویلم اور تشت و تلام حسین مظلوم علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ زجر بن قیس نے غلط طور سے بڑھا چڑھا کر اپنی جماعت کی بہادری اور اصحاب حسین علیہ السلام کی بے بسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے روداد جنگ یزید کو سنائی، جس کا مضمون یہ تھا کہ سرکار ولائے حسین بن علی عراق کی طرف آئے، 18 آدمیوں کو لیے ہوئے اپنے اہل بیت میں سے اور 60 آدمیوں کے ساتھ اپنے شیعوں میں سے، تو ہم ان کے مقابلے کے لیے گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طریقے پر اپنے کو امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دیں یا جدال و قتال پر آمادہ ہو جائیں۔ انہوں نے جنگ کو سپردگی کے مقابلے میں ترجیح دی تو سورج نکلنے کے بعد ہی ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس طرح حملہ کر دیا جس طرح کبوتروں پر شکرے حملہ کرتے ہیں، جس سے ان کو کسی طرف پناہ نہ ملتی تھی۔ چنانچہ زیادہ دیر گزرنے نہ پائی کہ ان کا پورے طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور ان کے جسم بے لباس خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دیے گئے۔ اس موقع پر یزید اپنے ندمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا اور شراب کے نشے میں یہ شعر گا رہا تھا، پھر کیف و سرور کے ساتھ ساتھ بے دینی کا پارا اور اونچا ہوا اور وہ یہ اشعار پڑھنے لگا، یعنی کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ دین محمدی کے انصار کس طرح نیزوں کے پڑنے سے گھر گئے ہیں، تو وہ اس صورت میں خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگتے۔ بنی ہاشم نے حصول سلطنت کا ایک کھیل کھیلا تھا، حقیقت میں نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئیں اور آپ نے مارکت العرا تقریر شروع کی، جس نے یزید کے جاہ و جلال کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا سچا ہے میرے پروردگار کا ارشاد، آخر میں ان لوگوں کو جو برے اعمال کرتے ہیں یہ نوبت پہنچی کہ وہ آیات خداوندی کی تکذیب کرنے اور انہی کی ہنسی اڑانے لگے۔ تو نے اے یزید کیا یہ گمان کیا ہے کہ چونکہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کے تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے ہم کو اس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہم تیرے سامنے قیدیوں کی طرح لائے جا رہے ہیں، تو اس خدا کے نزدیک بھی ہم حقیر اور تو باعزت قرار پا گیا، یا یہ کہ تجھے یہ ظاہری کامیابی تیرے مقرب بارگاہ الہی ہونے کی جہلت سے حاصل ہوئی ہے؟ اسی خیال کے ماتحت تو خوش ہو کر اپنے شانوں پر نظر ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت تجھ کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا تیرے حکم کی پابندی اور امور مملکت منظم و مرتب ہیں اور سلطنت و حکومت تیرے لیے تمام خطرات سے پاک و صاف ہو گئی ہے۔ کیا تو بھول گیا خدا کے قول کو کہ نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے کسی بہتری کا باعث ہوگی؟ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ خوب دل کھول کر گناہ کر لیں، بالآخر تو ان کے لیے حقارت آمیز سزا مقرر ہی ہے۔ کیا اسلامی غیرت و حمیت اس کے متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے اور پھر اس پر یہ کہنے کی ضرورت کرے گویا تو اپنے مشرق بزرگوں سے داد کا طلبگار ہے؟ گھبرا نہیں، تھوڑے ہی دنوں میں تو بھی اسی گھاٹ اتارا جائے گا اور اس وقت تو آرزو کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل اور زبان گنگ ہو جاتی اور تو نے جو کچھ کہا اور کیا وہ نہ کہا اور نہ کیا ہوتا۔ تیرے لیے اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ روز حشر خدا تیرا فیصلہ کرنے والا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے مقابل میں مدعی اور جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف سے دعویٰ کے گواہ ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرے افعال کی تائید کی ہے اور تیرا ساتھ دے کر تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر رکھا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کو کیسا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ انقلاب زمانے نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری نظروں میں تیری کوئی وقت نہیں، حتیٰ کہ تیری توبیخ اور سرزنش کو بھی میں نے اپنے لیے ایک بڑی مصیبت خیال کرتی ہوں، لیکن کروں کیا کہ دل بھرا ہوا ہے اور کلیجے میں آگ لگی ہے۔ خدا کی شان کے خدا پرست افراد شیطانی لشکر کے ہاتھوں قتل ہوں۔ اچھا اے یزید، تجھ کو قسم ہے تو کوئی دقیہ اٹھا نہ رکھ اور اپنی پوری کوشش صرف کر کے اپنی تمام جد و جہد ختم کر دے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو اور ہماری زندگی کو فنا نہیں کر سکتا اور نہ ہمارے اصلی مقصد کو تو پہنچ سکتا ہے۔ اس خون ناحق کا دھبا تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا اور تو کبھی اس کو دھو نہیں سکتا۔ تیری رائے یقیناً غلط، تیری زندگی بہت محدود اور تیرے ارد گرد کا مجمع بہت جلد تتر بتر ہونے والا ہے۔ وہ دن بہت نزدیک ہے جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیش رو بزرگوں کا انجام سعادت کے ساتھ، ہمارے آخری بزرگ کا انجام شہادت و رحمت کے ساتھ مقرر کیا، اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین ناصر و معین ہے۔ اب یزید نے امام زین العابدین کی دل آزاری کرنا چاہی اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یعنی جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں آئی ہے۔ امام نے دوسری قرآنی آیت پڑھتے ہوئے بتایا کہ ہم پہلی آیت کے مزداق نہیں ہیں بلکہ اس آیت کے مزداق ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری مصیبت ایک عہد و پیمان کے مطابق ہے جو ازل سے قلم بند ہو چکا تھا اور جس کی تکمیل ضروری تھی۔ پیغام حق کے اعلانات نے حاضرین کی نگاہوں سے باطل کے پردے بھی ہٹائے اور جرات اظہار بھی پیدا کی۔ چنانچہ جب یزید نے بھی لب و دندان حسین علیہ السلام کے ساتھ اس بے ادبی کا اعادہ کیا جو کوفہ میں ابن زیاد کر چکا تھا، غالباً اس خیال کے ماتحت کہ کوفہ شیعان علی کا مرکز رہ چکا تھا، لہذا زید بن ارقم ابن زیاد کو برسر دربار ٹوک دینے کی ہمت کر سکے۔ مگر بھلا دمشق میں کس کی مجال ہوگی کہ مجھ پر معترض ہو سکے، مگر ہوا یہاں بھی وہی۔ ابو برزہ اسلمہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ارے تو اپنی چھڑی اس لب و دندان پر لگاتا ہے جسے میں نے اکثر دیکھا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ رکھتے تھے، یاد رکھ کہ اب قیامت کے دن بس تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا۔ باوجود اس کے یزید کی ان جسارتوں اور گستاخیوں کو دیکھ کر اہل دربار کی ہمتیں بڑھ گئیں، چنانچہ ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے دیجئے، اور اشارہ کیا اس نے فاطمہ علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام کی طرف۔ یہ سننا تھا آپ کانپنے لگیں اور اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے لپٹ گئیں۔ جناب زینب علیہ السلام نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے شامی سے کہا کہ کیا بکتا ہے، بخدا تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا اور نہ یزید ایسا کر سکتا ہے۔ آپ کے آخری فقرے پر یزید کو تیش آ گیا اور وہ کہنے لگا تم غلط کہتی ہو، مجھے اس کا اختیار حاصل ہے اور اگر میں چاہوں تو ایسا یقیناً کر سکتا ہوں۔ جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا جب تک اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، یہ اور بات ہے کہ علل اعلان تو ہمارے مذہب سے خارج ہو کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے۔ اس پر یزید کا غصہ اور بڑھا اور وہ کہنے لگا مجھ سے تم ایسی باتیں کرتی ہو، دین سے خارج تو تمہارے باپ اور بھائی تھے۔ جناب زینب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے باپ اور بھائی کے دین ہی کو بظاہر اختیار کر کے تو اور تیرا باپ اور دادا مسلمان کہلائے۔ یزید اس کے بعد اور زیادہ سخت کلامی پر اتر آیا۔ ناچار زینب کبریٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ یزید تو ایک ظالم حاکم ہے اور اپنے جبر و تشدد سے ہم کو دبانا چاہتا ہے۔ آپ کے اس جواب سے یزید کو کچھ شرم دامنگیر ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب شامی نے پھر اپنی درخواست کو دہرایا تو یزید نے اسے سختی سے ڈانٹ دی اور کہا کہ دور ہو خدا تجھے غارت کرے۔ ایک دفعہ دربار میں یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا اے علی بن حسین، تمہارے باپ نے میری قرابت داری کا خیال نہ کیا، میرے حقوق کو نظر انداز کیا اور میری سلطنت میں منازعت کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ وہی کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ امام نے اس کے جواب میں وہی آیت پڑھی کہ مطلب یہ تھا کہ یہ تو عالم امکان میں لیل و نہار رہتا ہی ہے، کس کی فتح اور کس کی شکست، اس کو دلیل حقانیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یزید کی فتح کی ترنگ اور بڑھی، یہ اس کی نفسانی خلش کا اثر تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، وہ صفائی کی کوشش کرنے لگا جو مزید اس کی خبیث نفس کا ثبوت بن گئی۔ وہ اپنے خاندان کی اس مدت دراز کی اس سیاست کو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عوام کو ناواقف رکھا جائے، فتح کے نشے میں خوش شکستہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ جانتے ہو ان پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ اپنی جگہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ علی علیہ السلام اس یزید کے باپ سے بہتر اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر اور میرے نانا اس کے نانا سے بہتر تھے اور میں خود اس سے بہتر اور خلافت کا اس سے زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ ان کا یہ خیال کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر تھے، اس کا تصفیہ یوں ہو جاتا کہ میرے باپ اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ کس کے موافق ہوا۔ بے شک ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں اور یہ بھی کہ ان کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے یقیناً درست ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مد مقابل دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا، مگر قرآن کی یہ آیت ان کے پیش نظر نہ تھی کہ سلطنت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اوصاف امتیازی کے مقابلے میں یزید نے اپنی شکست کا اقرار کر لیا، مگر آخر میں دلیل وہی قہر و غلبہ کی پیش کر دی جس کی بنا پر نمرود، فرعون اور شداد تک بے جرم و خطا ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ معیار حقانیت نہیں ہے اور نہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ خاندان بنی امیہ کا ایک شخص یحییٰ بن الحکم ان حالات سے اتنا متاثر ہوا کہ اعلانیہ اس نے اپنے اشعار میں حسین علیہ السلام کی شہادت پر اظہار رنج و ملال اور ابن زیاد کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر یزید نے یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش نہیں رہتے ہو؟ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر بن قریش تو دربار میں نکل آئی کہ ارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے لال کا سر، اور اس طرح پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت نبوت کو فوراً مدینہ روانہ کر دیا جاتا، بلکہ وہ عرصے تک زندان میں قید رہے۔ بے شک جب ملک میں بے چینی کے آثار نظر آئے، سیاسی طور پر اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اب اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا کر دیا اور ان کے لیے ایک مکان خالی کرا دیا، جس میں دمشق کی خاص خاص گھرانوں کی عورتوں نے آ کر اہل بیت حسین علیہ السلام کو حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا، اور 3 دن تک امام مظلوم کا ماتم برپا رہا۔ نعمان بن بشیر انصاری کو، جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تشدد نہ کرنے کی جرم میں کوفے کی حکومت سے معزول کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ دمشق میں گویا نظر بند رکھے گئے تھے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمدرد سمجھ کر ہدایت کی گئی کہ وہ پسماندگان حسین علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ مدینے پہنچانے کا انتظام کریں۔ اب یزید قتل حسین علیہ السلام سے اپنے کو بری ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور کبھی ان کو قتل کرنا گوارا نہ کرتا، بہر طور خدا کو جو منظور تھا وہی ہوا، اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور وہاں سے مجھے خط لکھتے رہیے گا، اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ اس کے بعد 30 آدمی نعمان بن بشیر کے ساتھ کیے گئے۔ نعمان نے حزب ہدایت اہل بیت رسالت کے ساتھ راستے بھر پورے احترام کا برتاؤ رکھا اور ان کو مدینہ تک پہنچایا۔ اس لٹے ہوئے قافلے کے پہنچنے سے مدینہ میں ایک کہرام برپا تھا۔ پردہ نشین خواتین تک بے تابانہ گھروں سے نکل آئیں۔ چنانچہ خاندان عبد المطلب کی ایک خاتون کا یہ عالم تھا کہ وہ بال بکھرائے ہوئے درد انگیز نوحہ پڑھ رہی تھیں، جس کا مضمون یہ تھا کہ روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، جن کا یہ عالم ہے کہ کچھ ان میں سے قیدی بنائے گئے ہیں اور کچھ خاک و خون میں آغشتہ ہوئے۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ تھا کہ تم میری اولاد کے ساتھ میرے بعد یہ سلوک کرو؟ لا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اکتیسواں باب، اسیری اہل حرم کے واقعات پر ایک جامع تبصرہ۔ گزشتہ واقعات کی روشنی میں پورے طور پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یزید کو انکار بیعت کے بہانے صرف قتل حسین علیہ السلام ہی مقصود نہ تھا، بلکہ حقیقتاً وہ اس روحانی مرکز کو فنا کرنا اور عوام کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا جو تعلیمات اسلامی کا محافظ ہوتے ہوئے ناجائز اقتدار کے تصرفات میں کسی بھی جماعت کے ساتھ تعاون نہ کر سکتا تھا، اور اس کی تمام ذمہ داری دمشق کی مرکزی حکومت پر تھی جس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مدینہ فرمان بھیجا۔ حاکم مدینہ کو بدلا، مکہ میں حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی بھیجے، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور اسے اس مہم کے سر کرنے کا پورا اختیار دیا۔ اگر یہ سب باتیں حکم یزید سے نہ ہوئی ہوتی تو ابن زیاد اہل بیت کو دمشق نہ بھیجتا، کوفہ میں ہی قید رکھتا۔ پھر اس کے اطلاع دینے کے بعد اگر یزید کو اہل بیت رسالت کی تذلیل و توہین مد نظر نہ ہوتی تو قید کر کے شام بلانے کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ کربلا یا کوفہ ہی سے وہ مدینہ روانہ کر دیے جاتے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تک تو بالفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یزید کو اطلاع نہ تھی اور وہ ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا، مگر شہادت حسین علیہ السلام کے بعد تو ابن زیاد نے پسماندگان حسین علیہ السلام کو اسی غرض سے کوفہ میں ٹھہرائے رکھا کہ ان کے متعلق یزید سے ہدایات حاصل کی جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے جو کچھ عمل درآمد ہوا وہ تو صراحتاً یزید کے احکام کے بعد ہوا۔ پھر بھی کیا اس خیال کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ سرہائے شہداء اور اہل حرم کا قید کر کے دمشق بھیجنا بھی ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا؟ پھر اگر یزید کو خواہ مخواہ ان حضرات کی توہین منظور نہ ہوتی تو کوئی مکان پہلے سے مہیا کیا جاتا اور اس میں اہل بیت رسالت کو اتارا جاتا، اور یزید نے پہلی ہی بار عزت و احترام کے ساتھ سید سجاد علی بن حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہوتی۔ مگر تاریخیں متفق ہیں کہ اہل حرم شام بلوائے گئے، یزید نے دربار عام اور نامحرموں کے مجمع میں اسرائے آل محمد کو طلب کیا، اور کچھ نہ ہوا ہوتا تو اہل بیت کی یہی کیا کم بے حرمتی تھی جو بلا واسطہ یزید ہی کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی، نہ کہ مزید براں چوب خیزراں اور سر حسین علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی۔ یہ وہ قیامت خیز منظر تھا کہ جس پر مسلمان تو مسلمان، عیسائی بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام مظالم کا موقع خود امام حسین علیہ السلام نے دیا اہل حرم کو اپنے ساتھ رکھ کر، اسی لیے یہ امام کے عمل کا نازک ترین پہلو سمجھا گیا ہے جس سے مشورہ دینے والے منع کر رہے تھے، مگر حسین علیہ السلام نے ان کا اپنے ساتھ رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ حالانکہ عام طور پر میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں کا کسی فریق کے ساتھ موجود ہونا اس کے حفاظتی اور مدافعتی مشکلات بہت بڑھا دیتا ہے اور فریق مخالف کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، یعنی افسوس ہے کہ اس جنگ کے میدان میں ہمارے خلاف فوج کشی کی، ہمارے ساتھ کی عورتوں اور سخت دشمن دونوں نے مل کر۔ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر کیوں گئے؟ جہاں تک کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کسی مشورہ دینے والے کے ان خیالات کو رد نہیں کیا جو آئندہ کے خطرات کے متعلق وہ پیش کرتے تھے، پھر بھی آپ نے ان کا ساتھ لے جانا ناگزیر بتایا، کبھی یہ کہہ کر کہ منظور الہی یہی ہے کہ یہ قید ہوں، اور کبھی یہ کہہ کر کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل حرم کا اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ رکھنے کو آپ کے مقصد کی تکمیل میں بڑا دخل تھا، اور وہ یہ کہ براہ راست حضرت امام حسین علیہ السلام کو مادی ذرائع اختیار کرتے ہوئے کسی سلطنت سے متصادم ہونا مقصود نہ تھا۔ آپ کا نقطہ نظر یہ نہ تھا کہ خود تخت حکومت پہ بیٹھ کر مال و منال اور لذت حیات دنیا سے متمتع ہوں، بلکہ آپ محض حقانیت کے تحفظ میں حمایت باطل سے بچتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار فرما رہے تھے، اور اس انکار پر اپنی آخری سانس تک قائم رہنے کا تہیہ کر چکے تھے، تاکہ آپ کا یہ انکار دنیا کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا ایک ذریعہ بنے، اور وہ یزید کے افعال و اعمال کو آج اور کبھی شریعت اسلام کا جز نہ سمجھ لے۔ اس کے لیے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کی مقاومت کے کسی عنصر کے متعلق غلط توجیہوں کی اشاعت کرنا فریق مخالف کے لیے ناممکن ہو جائے، اور آپ کی شہادت عظمیٰ کو کسی پراسرار حادثے کی شکل نہ دی جا سکے، اس لیے کہ اس صورت میں حقانیت کے دوامی تحفظ میں رکھنا پڑنے کا پورا پورا امکان باقی رہ جاتا۔ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم کے ذریعے سے انتہائی کامیابی کے ساتھ پورا ہوا، اور آپ کی حقانیت و مظلومیت اتنی نمایاں ہو گئی کہ بنو امیہ کی کوئی تاویل، کوئی ملما کاری اور سیاسی شعبدہ بازی اس کو مشتبہ نہ بنا سکی۔ تاریخ کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ بنی امیہ نے ایک زبردست چال بنی ہاشم کے مقابلے میں یہ چلی تھی کہ عثمان کو بحیثیت مظلوم پیش کیا، اور اس خون کی ذمہ داری غلط طور پر بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام پر عائد کر دی۔ اس کے لیے عثمان کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں مدت تک مسجد جامع دمشق میں مجمع کے سامنے پیش کی جاتی رہیں، اور مجمع ان کو دیکھ کر آہوزاری کرتا اور سر و سینہ پیٹتا تھا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جماعت کے دلوں کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کیا گیا، اور آل ابو سفیان نے مقتول کے ورثا بن کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آل بنی ہاشم میں اولاد ابو سفیان کے ہاتھوں ایک ایسا غم انگیز حادثہ نہ ہو جائے جو ہمدردی کے اثرات کو معکوس کر دے۔ حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے دشمن خود قہری طور پر اس کام کے انجام پانے کا ذریعہ بن گیا، جس کا بنی امیہ اپنے جوش زریابی میں ابتداءً اندازہ بھی نہ کر سکے۔ وہ روز عاشور تک اپنے اقدامات کے جواز میں قتل عثمان کے واقعے کا حوالہ دیتے تھے، مثلاً حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کرنے کی سند جواز اسی کو قرار دیا کہ اس سے پہلے عثمان پر پانی بند کیا جا چکا ہے، اس لیے یہ اس کا بدلہ ہے، حالانکہ عثمان پر پانی بند کرنے میں بنی ہاشم کا کوئی ہاتھ نہ تھا، مگر پروپیگنڈا تو یہی کیا گیا تھا۔ لیکن پہلے تو خود کربلا ہی میں جوانوں، نوجوانوں اور سب سے آخر میں شش ماہ بچے کی شہادت سے مظالم کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اب عثمان کا نام لینا بھی انسانی انصاف کی نگاہ میں غیر متوازن بات ہو گئی، اور پھر اہل بیت اطہار کی اسیری نے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کو اس نقطہ معراج تک پہنچا دیا، جس کے بعد ہوا خواہان بنی امیہ کی زبانیں بند ہو گئیں، اور انہیں پھر عثمان کے واقعہ قتل کا نام لیتے ہوئے بھی شرم دامنگیر ہونے لگی۔ لطف یہ ہے کہ عثمان کی قمیض خون آلود اور ان کی زوجہ مکرمہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش تو خود مقتول والی جماعت کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، جس کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہ تھا کہ اس کا مرتکب کون ہوا، لیکن حسین علیہ السلام کے سر بریدہ اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسیری کی نمائش خود انہی ظالموں کے ہاتھ سے ہو رہی تھی جو اس ظلم کے مرتکب تھے، اس لیے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دنیا کی بھی جو اس کے پہلے جناب عثمان سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے آل ابو سفیان کے ساتھ اور بنی ہاشم کی طرف سے منحرف تھی، ہمدردیاں منقلب ہو گئیں، وہ اب بنی ہاشم کی غمخوار بن کر آل ابو سفیان سے منحرف ہو گئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اہل حرم کو ساتھ نہ لاتے تو حقیقت واقعہ اور عموی ذہنیت کا اس درجے انکشاف غیر ممکن تھا۔ تاریخ اسلام میں یہ مثال موجود ہے کہ اس کے پہلے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام زہر سے شہید کر دیے گئے، مگر اس وقت تک حکومت بنی امیہ کے زور حکومت سے مرعوب یا سیاسی چالوں سے فریب خوردہ تاریخوں میں یہ مسئلہ مشتبہ بنا رکھا گیا کہ اس سازش کی پوری ذمہ داری کس پر ہے۔ اسی طرح کربلا کے بے آب و گیا میدان میں 72 یا 125 آدمی جنہیں چاروں طرف سے فوجی آہنی حصاروں میں اس طرح محصور کر لیا گیا تھا کہ کسی آدمی کا آنا جانا بلکہ خبروں تک کی آمد و رفت ناممکن تھی، جب قتل ہو جاتے تو کسی کو کیا خبر ہوتی، بس ادھر قاتلوں کی زبانیں بند ہوتی اور اپنی بے جرمی کی داستانیں، اور ادھر سے کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا۔ اس طرح حسینی مسلک مشتبہ بنا دیا جاتا اور نوعیت شہادت بالکل ہی بدل دی جاتی۔ اس صورت میں حسین علیہ السلام اپنے جان و مال اور اولاد سب کو حقانیت کے احیاء میں صرف تو کرتے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ تاریخ اور اوراق اور کتب سیر کے صفحات میں یزید کے لیے مثل دیگر جنگ آزما ہستیوں کے غازی اور مجاہد کا لقب استعمال کیا گیا ہوتا، اور پیکر حقانیت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ مفسد اور باغی کے سے غلط الفاظ صرف کیے گئے ہوتے۔ اس طرح صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ حقانیت و صداقت بھی قتل ہو جاتے، جس سے بڑھ کر حسین علیہ السلام کی شکست نہ ہو سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فلسفہ شہادت اور حقانیت و صداقت کی تبلیغ کا قابل اطمینان کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، سوا انہی بے والی و وارث مخدرات عصمت کے جو قیدی بنا کر شہر بہ شہر پھرائی جا رہی تھیں، جن کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، جن کی رگوں میں علوی اور فاطمی خون جوش دکھا رہا تھا، جن کی زبانوں پر اظہار حق کی خاطر نبوی بلاغت اور علوی فصاحت الفاظ کی صورت میں معجزن تھی، یا پھر زین العابدین علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام، جن کو مشیت باری نے شدت مرض کی بنا پر نصرت حسین علیہ السلام سے روز عاشور میدان جہاد میں حصہ لے سکنے سے شاید اسی غرض سے باز رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خوب واقف تھے کہ بنی امیہ حدود انسانیت سے کتنا ہی گزر جائیں پھر بھی وہ بے والی و وارث خواتین کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، جن کا قصور زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں حکومت کے مظالم پر صدائے فریاد بلند کی۔ یہ صحیح ہے کہ روز عاشور دشمنوں کے ہاتھوں سے بعض عورتیں اور بچے بھی شہید ہوئے تھے، مگر مارکہ جنگ کی خصوصیات دوسرے مواقع پر بطور سند پیش نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یزید و ابن زیاد اپنے تمام ظلم و جور اور پست فطرتی اور بہیمت کے باوجود اس پر قادر نہ تھے کہ وہ مارکہ کربلا کے بعد اہل حرم حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کو بھی قتل کرا دیتے، ہرگز ان میں اتنی جرات اور ہمت باقی نہ تھی اور نہ ان کے گرد و پیش کی فضا اس کی متحمل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کوفہ میں جب جناب زینب کبریٰ علیہ السلام نے اپنی باطل شکن تقریر سے اموی حکومت کے فسق و فجور اور محبت و شقاوت کو تشت و ازبام کر دیا تھا، تو ابن زیاد نے چاہا بھی تھا کہ آپ کو تازیانے سے اذیت دے، مگر اسی کے دربار والوں میں سے عمر بن حریث سامنے آ گیا تھا اور مزاحم ہوا تھا۔ بات کو یزید کا قتل حسین علیہ السلام کی ذمہ داری ابن زیاد پر عائد کرنا خود احساس شکست کی بنا پر تھا، مگر چونکہ اہل حرم حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی انتہائی بدسلوکیاں کی جا چکی تھیں، لہذا اس کے افعال کی بابت کسی تاویل کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی، جس کی بنا پر مورخین کو یہ سمجھنا پڑا کہ اگر اس کے دل میں قبل اسلام کے کینے اور بدر کی عداوتیں نہ ہوتیں تو وہ سر امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتا، اس کے کفن و دفن کا حکم دیتا اور اہل بیت رسالت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔